السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں نک آئیوانوف. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے. پروگرام میں ٹول فری نمبر پر ہمیں ٹیلی فون بھی کیجیے 0800-777-789. ہم نمبر دہرائے دیتے ہیں 0800-777-789. تو آئیے پروگرام جہاں رنگ میں اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ایک نظر ان پر ڈالیں. نیب کے نئے چیئرمین کے لیے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے نام پر اتفاق. پاکستان میں 12 سال پہلے آنے والے زلزلے کی برسی کے موقع پر تعمیر نو کی کوششوں کا جائزہ. افغانستان امریکہ کا طالبان کو بات چیت پر آمادہ کرنے کے لیے زور. لڑائی 17 سال میں داخل اور لندن میں کار حملے کا واقعہ. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے اعلان کیا کہ قومی احتساب بیورو کے نئے سربراہ کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس جاوید اقبال کے نام پر حکومت سے اتفاق ہو گیا ہے. موجودہ چیئرمین نیب قمر زمان چودھری کی 4 سالہ مدت 10 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے اور قواعد کے مطابق اس ادارے کے سربراہ کی تقرری حکومت اور حزب مخالف متفقہ طور پر کرتے ہیں. سکھر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سید خورشید شاہ نے بتایا کہ سابق جج جاوید اقبال کے نام پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ان کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا اور انہوں نے یہ اعلان وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کیا. وہ کیا کہتے ہیں آئیے ان کو سنتے ہیں پہلے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اپنے ماہرین سے.
جسٹس جاوید اقبال جو سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہیں، سینئر جسٹس تھے اور اس کا جو پاس تھا، جو ہسٹری تھی، انٹیگریٹی تھی، جو اس کے ڈیسیشنس تھے، جو اسپیشلی جو احمد آباد کمیشن میں اس کی رپورٹ ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی جو پاسٹ ہسٹری ہے وہ بہتر ہے. کیونکہ میں نے پرائم منسٹر سے فائنل کر کے یہ ان سے کہا تھا کہ آج اناؤنس کر دوں. وہ کہتا ٹھیک ہے، میں بھی اناؤنس کر سکتا ہوں، آپ بھی کر لیں.
ابھی آپ سن رہے تھے خورشید شاہ صاحب کو جو بتا رہے تھے کہ کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی یعنی حزب مخالف اور حکومت کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں برسر اقتدار پارٹی کے سینیٹر لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم. پہلے تو ان سے بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں کہ تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں، مبشر زیدی معروف نام ہے، ہمارے پروگراموں میں اکثر ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو پہلے تو ہم برسر اقتدار پارٹی کے سینیٹر عبدالقیوم صاحب سے پوچھتے ہیں، جن صاحب، حزب اختلاف میں صرف پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے، دوسری مخالف جماعتیں ہیں اور ان کے اپنے تحفظات ہیں اس تقرری کے، اس نامزدگی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس بارے میں کس طرح سے حکومت ان کی طرف ہاتھ بڑھائے گی کہ وہ کسی طرح ساتھ چلیں؟
دیکھیں، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ اور پارٹیاں بھی ہیں، لیکن اور پارٹیوں نے متفقہ طور پہ خورشید شاہ صاحب کو اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن الیکٹ کیا ہوا ہے یا چنا ہوا ہے، تو اس لیے وہ ساری اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ کنسلٹ بھی کرتے رہے ہیں لوگوں سے. یہ جسٹس جاوید اقبال کی سلیکشن جو ہے، جسٹس جاوید اقبال ایک بہت ہی ایک مانے ہوئے، بہت ویری ویل سیلیبریٹڈ قسم کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، بہت اچھی ریپوٹیشن ہے، اور اگر حکومت اور حزب اختلاف کے جو لیڈر ہیں وہ اپوزیشن لیڈر وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں تو آئی ایم شیور ان کے نام کے اوپر اور کسی کو کوئی موترز بھی نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ کرپشن ایشوز پاکستان میں یا تیسری دنیا کے اندر ہیں، تو اس میں نیب کو بنائی اس لیے گیا تھا کہ وہاں دیانت داری کے ساتھ ان کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کے لیے ایک کوشش ہو، تو میرے خیال میں یہ ایک بیسٹ سلیکشن ہوگی.
اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اسی سلسلے میں اپنے تجزیہ کار سے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پہلے تھوڑا سا ہم بتاتے ہیں کہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کے ذمے یا فرائض کیا کیا رہے. جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کے کمیشن کی سربراہی بھی وہ کر رہے ہیں، اور جو تنظیمیں ہیں اس سلسلے میں کام کرتی ہیں وہ اس کمیشن کی کارکردگی پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتی آئی ہیں. جسٹس ریٹائر جاوید اقبال عدلیہ کے ان ججز میں بھی شامل تھے جنہوں نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے پہلے عبوری آئینی حکم نامے کے تحت حلف اٹھایا تھا، اور 2011 میں سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے ایپٹ آباد میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی امریکی فوجوں کے ہاتھوں ہلاکت کے معاملے کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے عدالتی کمیشن کی سربراہی بھی کی. ایپٹ آباد کمیشن کی رپورٹ اس وقت کی پاکستان پیپلز کی حکومت کو پیش کر دی گئی تھی، لیکن اس رپورٹ کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا گیا. یہ تھوڑا سا پس منظر ہے نیب کے لیے نئے نامزد چیئرمین کے بارے میں. مبشر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، ٹیلی ویژن پروگرام کرتے ہیں. زید صاحب، فرمائیے گا کہ اس وقت ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، جس میں نیب کے ذمہ بہت سارے کیسز ہیں، خاص طور پر کرپشن کا، جن کی طرف سینیٹر عبدالقیوم نے بھی اشارہ کیا ہے، نیب کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں نئے نامزد چیئرمین کے بارے میں سیاسی اور عوامی حلقوں کی رائے کے مطابق یہ فیصلہ کس حد تک صائب قرار دیا جا سکتا ہے، اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کے طور پر؟
جی بہتر، میں نے کیونکہ ان جج صاحب کو کور بھی کیا ہے بحیثیت رپورٹر سپریم کورٹ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت اور اپوزیشن نے قانونی ضابطہ کار کے تحت ان کا نام فائنل کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بہت متنازع اپوائنٹمنٹ ہوگی، کیونکہ یہ جج صاحب نے ایک تو پی سی او کے تحت حلف لیا، ایک فوجی عامر سے حلف لیا، اس کے بعد مشرف نے ان کو پریس کاؤنسل کا صدر بھی بنایا، جس مشرف کے ظاہر ہے دونوں یہ بڑی جماعتیں خلاف بھی بولتی ہیں، پھر جیسے آپ نے تذکرہ کیا گمشدہ لاپتہ افراد کا، تو اس میں بڑی امیدیں تھیں، اور اگر آپ لاپتہ افراد کی کمیشن کے لوگوں سے پوچھیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ جج صاحب نے کیا کچھ نہیں، بہت سماعتیں کی لیکن کوئی ایسا مؤثر کردار ادا نہیں کر
سکے. جی ہم اسی طرح بات کر رہے تھے کہ کافی چیزوں کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے،
تو میرے خیال میں بہجت یہ بہت ہی متنازعہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا ہے، دونوں بڑی جماعتیں ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں قانونی طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے، لیکن اس پر ایون جو قانونی حلقے ہیں، جو لائرز ہوں گے، وکلا ہوں گے یا سابق ججز ہوں گے، وہ بھی بہت زیادہ اعتراض کریں گے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی تو ایک بڑی جماعت ہے ہی اپوزیشن کی، وہ آلریڈی یہ سمجھتی ہے کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہے یہ آپس میں مک مکا کرتی ہیں، لیکن ان جج صاحب کی ریپوٹیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ کمپرومائز ہیں اور کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو میرے خیال میں یہ سوٹ کرے گا پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی کہ اگر یہ آ جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا.
اچھا، اسی کا جواب لیتے ہیں سینیٹر عبدالقیوم صاحب سے. جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ تحفظات جو ایک ہم نے کچھ اور باتیں بھی کی اور اس کے بارے میں ابھی آپ مبشر زیدی صاحب کو بھی سن رہے تھے جو کہتے ہیں کہ وہ ان کی کوریج بھی کرتے آئے ہیں، تو اگر اس طرح کے تحفظات سامنے آتے ہیں اور ملک کے اندر نیب کے پاس جو انتہائی اہم کرپشن کے کیسز ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں بھی پھر کوئی کمپرومائز کی صورت ہوگی؟ تو اس صورت میں سامنے آنے والے رد عمل کا مقابلہ برسر اقتدار حکومت کیسے کرے گی؟
دیکھیں بجٹ، میں اس بات کو مانتا، اگر کوئی بھی میرا بھائی کوئی پوٹنٹ بات لے کے آئیں، کوئی بلیم لے کے آئیں، کوئی کرپشن کی انوالومنٹ کسی قسم کی، کہ آپ کی الائنمنٹ کسی غلط سائڈ کے اوپر، کسی ڈیسیژن کے اندر ایسا، تو میرے خیال میں یہ سپیکولیٹو ہیں ساری باتیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ
سپیکولیٹو نہیں ہے، فوجی عامر کے تحت حلف لینا تو سپیکولیٹو نہیں ہے، وہ تو ایک فیکچوئل بات ہے.
میری بات سن لیں، میں زید صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لیا، بہت سے لوگوں نے حلف لیا اور ان کو انہی کورٹوں نے ریگولرائز کیا، اور یہ آپ کے جو ایک نظام چل رہا ہے اس نظام کے تحت آپ دیکھیں کہ جب بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں ان کو پوری سپریم کورٹ نے بھی جسٹیفائی کیا، بلکہ کئی دفعہ تو ان کے جو آئین کو تبدیل کرنے کی اجازت دی. تو جب چیزیں ریگولرائز وہ کر دیتے ہیں اور قانون کے مطابق چیزیں آگے چلتی ہیں اور پاکستان میں اور دنیا میں وہ مانا جاتا ہے، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا. یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، میں اس پہ میں تنقید کرتا ہوں، لیکن انڈر دی سرکمسٹانسز اگر آپ کسی کو بھی لے لیتے تو اس کے اوپر تو کچھ نہ کچھ لوگ موترز ہوتے، لیکن اگر کوئی کیٹیگورک چیز ہے جس کے اندر یہ کہا جائے کہ جی یہ اس طرح ان کی فلان جگہ کے اوپر انوالومنٹ تھی یا یہ ہوا، تو پھر ٹھیک ہے. ادر وائز
اگر میں بتا دوں، اگر آپ کو بتا دوں، آپ کو بتا دوں ان کے داماد کا، ان کی صاحبزادی کا، اگر آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے تو جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود یا کوئی ایسے سابق ججز ہیں جو کھل کے بولتے ہیں ان کے کمپرومائزز کے بارے میں اور ان کے فیوریٹزم کے بارے میں. میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ قانونی حلقوں سے بہت سخت رد عمل سامنے آئے گا، تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نیب کا
جو جب رد عمل سامنے آئے گا نا، تو آبویسلی اس کو دیکھا جائے گا. ابھی تو ہم یہی سوچ رہے ہیں نا کہ ایسے ہوگا. میرے تو خیال میں جو لوگ ان کے سامنے تھے، جو لسٹیں سامنے آئیں،
उनके अंदर से बहुत ही मौजूद तरीन ये एक नाम है और ऑब्वियसली हालात टाइम गुजरने के साथ बहुत बदले हैं, पाकिस्तान के चैलेंजेस में इजाफा हुआ है, नैब का एक बड़ा एक कलीदी रोल है और आई थिंक के अंडर दी सर्कमस्टांसेस ये चॉइस एक अच्छा चॉइस है और उसके ऊपर हम देखेंगे कि उनकी कारकर्दगी पे ये डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स हर चीज में होती है, मैंने आपको बताया कि नो बॉडी इज उसका, आप कहें कि ये हर लिहाज से शामिल और मुकम्मल है, अगर अपोजिशन और हुकूमत एग्री हुई है और जो जज साहब जिनकी एक अपनी शोहरत भी है, जिनका अपना एक मकाम है, वो अगर कहीं भी गलती करेंगे तो लोग उनको अच्छी तरीके से याद नहीं रखेंगे और उनसे लोग मोतरिज होंगे, जैसे पिछले नैब के चेयरमैन ने अपनी एफर्ट की जो भी करना चाहते थे लेकिन जहां आप उन्होंने समझा कि ये ठीक नहीं है तो लोगों ने इतराज किया, या तो कोई अल्टरनेटिव नाम हमारे मीडिया के भाई बाकी बिरादरी की तरफ से आए कि ओके ये बंदा होगा तो ये बेस्ट होगा।
चलिए
आपको सर्कमस्टांसेस भी है उनके ऊपर, आई थिंक उसको उस लिहाज से ये चॉइस बुरा नहीं है।
अच्छा जनरल साहब, ये देखें वो जैदी साहब इस वक्त बैठे हैं, मीडिया में काफी मोतबर नाम है, तो जैदी साहब देखिए अब आपको सेनेटर हैं बरसर इक्तदार हुकूमत के, वो कहते हैं कि मीडिया ही कोई नाम लाके मुनासिब ऐसा दे जो इनके मुकाबले में आए, तो इसके बारे में भी कोशिश कीजिए। हम अगली प्रोग्राम के सेगमेंट की तरफ अब चलते हैं क्योंकि इस वक्त जबकि अभी सिर्फ नामजदगी हुई है, हमने अपने सवाल उठा दिए कि तहफ़ुज़ात भी हैं इस तकर्री के बारे में और अगर कल को इसके बारे में कुछ तहफ़ुज़ात मजीद सामने आते हैं तो हुकूमत उनका मुकाबला कैसे करेगी। और इस वक्त हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, हमारे प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। मतीन सुलेमानी लंडी कोतल से, अस्सलाम वालेकुम जी। मतीन साहब आप मुझे सुन रहे हैं?
दो तीन अहम नुकात के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, इबादाबाद कमीशन का मामला अभी तक वो मंजरियाम पर नहीं आया। दूसरा ये परवेज मुशर्रफ साहब जो थे ना पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने, जो जनरल करीम साहब जो हुकूमत ने बीती हुई है, और क्यों पीस नहीं का तो खुद इलाका का मंजर जो वाक्य था वो मंजरियाम पर नहीं गया, सिर्फ गपशप के लिए बैठी है। सिर्फ एक फौजी हुकूमत चाहिए, सही फौजी हुकूमत, ये लोग वैसे गपशप है, इनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है।
अच्छा शुक्रिया सुलेमानी साहब,
नहीं है
जी सुलेमानी साहब आपकी बात हमने सुन ली है और हम अपने सुनने वालों को यहाँ पर ये कहेंगे कि आप अगर जब भी हमसे बात करना चाहते हैं तो आप एक मिनट में अपना बात हमसे करें, क्योंकि यही बातें हैं जिनका जवाब सेनेटर जनरल कयूम से हमने मांगा और उन्होंने दिया भी। मोहम्मद तारिक चुगताई साहब हैं कसूर से, आइए उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, और यहाँ सुनने वालों को ये भी बताएं कि हम उनका पूरा तारुफ कराते हैं इसलिए वो अपने सवाल से बात करें। जी चुगताई साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? मेरा ख्याल है चुगताई साहब को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही, चलिए दोबारा बात करें तो हमसे जरूर बात कीजिए। 0800-777-789 हमारे नंबर है, टोल फ्री नंबर है, हमारे कॉलर्स हमें जरूर बात करें। हमने बात की अभी नैब के लिए जो चेयरमैन नामजद हुए हैं नए और जिनके पर इख्तलाफ जिनके पर इत्तफाक हो गया है, और उसके बाद एक और हमारे पास बड़ी नुमाया खबर है क्योंकि 12 साल हो गए पाकिस्तान में आने वाले जल्जले को और उसके बाद भी अब तक यह है कि सैकड़ों स्कूल बहाली के मुंतजर हैं। पाकिस्तान के शुमाल में आने वाले तबाहकुन जल्जले को इतवार को 12 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन तमाम तर हकूमती यकीन दहानियों के बावजूद अभी भी जल्जले से मुतासिरा अक्सर इलाकों के लोग तामीर नौ और बहाली के काम से मुतमईन नहीं हैं। खास तौर पर जल्जले से तबाह होने वाले स्कूलों की एक बड़ी तादाद को अब तक बहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन इलाकों में बच्चे आर्जी इमारतों या फिर खुले आसमान तले तालीम हासिल करने के लिए मजबूर हैं। तो सूबे में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में बालाकोट, बटग्राम, शांगला और कोहिस्तान के इलाके शामिल थे। तो अब हम पहले तो बात करते हैं सवात से रुकन सूबाई असेंबली और केपी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी डॉक्टर हैदर अली खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब नहीं है, अहमद कमाल साहब हैं हमारे साथ। अहमद कमाल साहब से हम हमारी कोशिश है कि डॉक्टर हैदर अली खान जो कि केपी के असेंबली के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं और इसके अलावा सवात से उनका ताल्लुक है, मेंबर सूबाई असेंबली भी हैं, उनका हमसे वादा था कि वो हमारे साथ बात करेंगे। अहमद कमाल साहब जो कि चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन हैं और इससे पहले NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान भी रह चुके हैं। तो उससे पहले जब तक उनसे बात नहीं होती उस वक्त तक हम बात करते हैं, पहले तो हम मुबशर जैदी साहब से जानना चाहेंगे جائیں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو پھر روانہ بھی ہونا ہے. زیدی صاحب, آپ اس سلسلے میں چونکہ بالکل ان ساری چیزوں کی کوریج کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کی کوششوں کو دیکھتے ہیں جو اس بارے میں کی جاتی ہیں, اس سے پہلے کہ ہم حکومت کا جواب لیں, آپ بتائیے گا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں, جبکہ پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر سے بھی یہ شکایتیں عام ہیں اور دوسرے علاقوں سے بھی یہ شکایتیں ہیں کہ ابھی تک خاص طور پر اسکولوں کے بارے میں کام نہیں ہو سکا اور بچے خیموں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ بحالی کی ان کوششوں کے کاموں میں کہاں پر رکھنا اندازی ہوتی ہے؟ اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو زلزلے کے متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی آئی وہ دوسرے منصوبوں میں استعمال ہوئی, کس طرح سے آپ نے ان چیزوں کو کور کیا اور کیا دیکھا؟
برائے مہربانی انتظار فرمائیں, پلیز ہولڈ.
یہ مبشر زیدی صاحب کا نمبر ڈراپ ہو گیا,
اور پائیں 3000 ٹیلن اور منٹ.
اس کو کاٹ دیجئے, ہمارے ساتھ سینیٹر جنرل قیوم ہیں, ہم انہیں سے بات کرتے ہیں. اس کو کاٹ دیجئے پلیز, یہ لائن کاٹ دیجئے, یہ ہمیں تنگ کر رہی ہے. تو سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل قیوم سے ہم بات کرتے ہیں. قیوم صاحب, یہ بتائیے گا کہ ماضی میں میڈیا میں سامنے آنے والی رپورٹوں کے بارے میں آپ کس طرح سے کہیں گے, جن کے مطابق عالمی برادری کی طرف سے زلزلے کے متاثرین کے لیے جو مالی امداد فراہم کی گئی وہ حکومت پاکستان نے دوسرے منصوبوں پر خرچ کر دی اور متاثرہ علاقوں میں جاری منصوبوں کی تکمیل کے لیے بر وقت فنڈز فراہم نہیں ہوئے؟ کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے, ہمارے سننے والوں کو بتائیے.
دیکھیں بجٹ, ایک تو بدقسمتی سے پاکستان اس اور یہ علاقے اس فالٹ لائن کے اوپر ہیں جہاں زلزلوں سے متاثر ہو سکتی ہیں بلڈنگز بھی اور آپ کی جو انفراسٹرکچر ہے, اور چونکہ پاکستان ایک کوئی بہت امیر ملک نہیں ہے تو جو پہلے بلڈنگز وغیرہ بنی, جو کنسٹرکشن ہوئی وہ ارتھ پروف اس طرح کی نہیں تھی, تو انفارچونیٹلی 8:52 پہ 8 اکتوبر کو 2005 میں یہ زلزلہ آیا جو 7.6 کے جو ریکٹر اسکیل پہ تھا اور جس سے تباہی ہوئی, تقریباً مور دین 80,000 لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے. اس میں 2956 اسکول بھی افیکٹ ہوئے تھے اور ہاسپٹل بھی ہوئے تھے. اس سے ہم مشکور ہیں کہ ملک کے اندر بھی اور باہر کے بھی لوگوں نے مدد کی. ابھی آپ کا پوائنٹ یہ اس حد تک ویلڈ ہے کہ ان اسکولز میں سے تقریباً 1,500 سے زیادہ اسکولز اور ان کی بلڈنگ بنائی گئی ہیں, اور باقی ابھی اسکول جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ ابھی ان کی بلڈنگز نہیں ہیں, وہ کرائے کی بلڈنگز میں ہیں, اور ساتھ ہی ہاسپٹل بھی باقام کی ریکوائرمنٹ ہے. جو میں ان لوگوں کے نمائندوں سے بات کر رہا تھا تو وہ جب آپ نے مجھے فور وان کیا کہ اس پہ سبجیکٹ پہ بات ہوگی
جی,
تو میں آپ سے یہ وسوخ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ارتھ کوئک سے ریلیٹڈ فنڈ تھے اور جو بھی امداد آئی ہے وہ انہی کاموں پہ, لیکن یہ ڈیواسٹیشن اور ڈسٹرکشن اتنے میس اسکیل کے اوپر بھی تھی کہ اس کے سارا ازالہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنی ریسورسز نہیں تھی یا فنڈز نہیں تھے, اور ابھی بھی اس کے اوپر ہم اسپیشل ہمارے لوگ ڈپیوٹیڈ ہیں اور ان کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن یہاں کوتاہی ہے اس کی طرف بھی دھیان دیا جائے گا. یہ ہم پارلیمنٹ میں بھی سینٹ کے اندر بھی ڈسکس کرتے ہیں, وہاں کے جو نمائندے ایم ایل اے ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں وہ بھی ریز کرتے رہتے ہیں. آئی ایم شور کہ جو شاید خاقان عباسی صاحب کی حکومت ہے وہ اس کی طرف اور دھیان دے گی اور کوشش کرے گی کہ لوگوں کی تکالیف کا ازالہ ہو سکے.
اچھا جنرل صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں, شاید وہ آپ سے کچھ سوال کریں. اور اس وقت ہماری پروڈیوسر گلرخ کوشش کر رہے ہیں کہ سوات سے جو رکن صوبائی اسمبلی اور کے پی کے پارلیمنٹری سیکرٹری ڈاکٹر حیدر علی خان ہیں ان سے ہم بات کر سکیں, اور اس کے علاوہ فیڈرل فلڈ کمیشن کے چیئرمین احمد کمال سے بھی ہم بات کر سکیں. احمد کمال صاحب آ گئے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ہم جلدی سے آپ اپنے کالرز کی بات کر لیں. اٹک سے حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم حافظ صاحب. حافظ صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ میری آواز سن رہے ہیں؟ آپ کو آتی ہے میری آواز؟ شوکت مغل آزاد کشمیر سے, شوکت مغل صاحب سن رہے ہیں آپ مجھے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ یہ دونوں کالرز جو ہیں کسی وجہ سے ان کو یا تو ہماری آواز سنائی نہیں دی یا وہ لائن پر اس وقت موجود ہی نہیں ہیں. تو احمد کمال صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. ابھی سینیٹر قیوم جو بتا رہے تھے اور کوششوں کے بارے میں بتا رہے تھے وہ ہمارے سننے والوں نے اس کے بارے میں جانا. ہمیں معاف کیجیے گا, آج ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لائنیں اتنی واضح طور پر ہم نہیں سن پا رہے اپنے سننے والوں کو. گزشتہ روز ہم نے کوئی 9-10 اپنے کالر سے بات بھی کر سکے تھے ہم تو, اور اس وقت بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات ہو سکے. تو احمد کمال صاحب, آپ ہم ابھی اپنے سننے والوں کو بتا رہے تھے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی این ڈی ایم اے کے اسپوکس پرسن آپ رہ چکے ہیں چار ماہ پہلے تک اس کے فرائض آپ نے انجام دیے, اور اب فیڈرل فلڈ کمیشن ہے, ظاہر ہے اس کا بھی اسی چیز کے ساتھ تعلق ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستانی کشمیر اور مجموعی طور پر پاکستان بھر میں متاثرہ علاقوں میں بحالی کی کوشش کی صورتیں کیا رہی ہیں, جنرل قیوم صاحب اس کے بارے میں بتا رہے تھے, لیکن کچھ آپ بتائیے کیونکہ آپ کی ادارے کا براہ راست اس کے ساتھ تعلق رہا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج 8 اکتوبر کی مناسبت سے آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا.
جی شکریہ.
میں سمجھتا ہوں کہ 2005 کا جو ارتھکویک تھا اس کے بعد سے لے کے اگر اب تک کا متقابلی جائزہ لیں خیبر پختونخوا میں اور پھر آزاد کشمیر میں,
جی,
جو 9 ڈسٹرکٹ زیادہ ڈیمیج ہوئے تھے,
جی,
تو مور اور لیس جو کام کیا گیا ہے وہاں پہ میں اس کا تناسب رکھوں گا تقریباً 70% کے قریب. اور اس میں بہت سے ایسے علاقے ہیں, بہت سے ایسی بلڈنگز اور اسکول ہیں,
جی,
جن پہ بہت زیادہ قابل تعریف کام ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض جگہ پہ مسائل بہت زیادہ بھی ہوئے ہیں. اور میری اپنی جو اس سلسلے میں جانچ ہے وہ یہ بھی ہے کہ بعض جگہ کے اوپر جو اپروڈ پروجیکٹس ہیں ان اپروڈ پروجیکٹس کے اندر بھی ایڈیشنز بہت زیادہ ہوئی, اور بعض اوقات چند ایسے پروجیکٹس بھی تھے جس میں 200-250% تک کا اضافہ ہوا, لیکن وہ اضافہ اگرچہ بہت زیادہ تھا اور شروع کی اس کے اپروول کے مطابق نہیں تھا, لیکن جس وقت آپ اس کو فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو وہ کسی حد تک وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. لیکن میری بات کرنے کا یہ مقصد یہ بالکل نہیں ہوگا کہ ہر جگہ پہ ایسا ہے. میں نے خود اس کے کام کو ایرا کے بورڈ کے ممبر کے طور پہ بیٹھ کے بھی دیکھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف کام بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمین پہ مختلف جگہ کے پر مسائل بھی ہیں. بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بہت عرصے سے پروجیکٹ ڈیزائن ہو چکے ہیں اور ان کے فنڈ بھی اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن لوکل ایڈمنسٹریشن یا لینڈ ایکوزیشن یا لینڈ کے پر جو اسٹے کے کیسز ہیں اس کی وجہ سے سال تک وہ پروجیکٹ ہو ہی نہیں پاتے.
اچھا
جی, اس پورے نظام میں میں جو ایک اور چیز دیکھی وہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ملٹی اسٹیک ہولڈر اور ملٹی ڈونرز کہہ لیجیے کہ اس میں شامل رہے, تو وہ والے معاملات بھی اس میں اپنا رول دیتے رہے, کسی جگہ پہ ڈیلے میں یا کسی جگہ کے اوپر کہہ لیں کہ اگر ایک ڈونر ہے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ وہاں پہ بہتر ہے اور اس کے کام کی نوعیت ایسی ہے تو وہاں پہ کام بہت اچھا ہوا.
ظاہر ہے کہ
اوورال بات کروں تو آزاد کشمیر میں کام بہت اچھا ہوا ہے.
اچھا, وہاں سے بھی آج ہم نے اپنے ہمارے نمائندے نے وہاں سے بھی رپورٹ بھیجی اور اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی. اس وقت سوات سے رکن صوبائی اسمبلی اور کے پی کے پارلیمنٹ سیکرٹری ڈاکٹر حیدر علی خان بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کو. اعداد و شمار پر مبنی رپورٹیں ہم نے اپنے سننے والوں تک پہنچائی ہیں کہ کہاں پر کتنے اسکول تھے, کس طرح سے. ابھی ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل سینیٹر عبد القیوم بھی ہیں, انہوں نے بھی ہمیں کچھ اعداد و شمار بتائے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک زلزلے کے بعد جو بحالی کی کوششوں اور خاص طور پر سکولوں کی تعمیر کے کام میں کس حد تک پیش رفت ہوئی, خاص طور پر آپ کے ان علاقوں میں جہاں پر آپ براہ راست کام دیکھتے ہیں.
یہ تو بہت پرانی کہانی ہے, 2005 سے لے کے ابھی تک پچھلے گورنمنٹ میں بھی اس پہ کام شروع ہوا تھا اور پھر ادھورا چھوڑا گیا, پھر اسی حکومت میں بھی جو وفاقی حکومت میں اس نے بھی کام کا وعدہ کیا کہ ہم اس کو پورا کریں گے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے ایک ادارہ ایرا کے نام سے اور پھر اس کا ایک صوبائی ادارہ اسی کے زیر اثر پیرا کے نام سے
جی
کام کر رہا تھا, اور انہوں نے اسکولز آئیڈینٹیفائی کیے تھے اس وقت
جی
تقریباً 1500 اسکول جو ہمارے صوبے کے اندر آتے ہیں سرکاری اسکول,
رائٹ.
تو ان پہ کام شروع ہوا تھا لیکن وہ ادھورا چھوڑا گیا, پھر موجودہ وزیر اعظم صاحب نے اقتدار میں آ کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں اس کو پورا کروں گا, لیکن ابھی تک وہ اسکول جو ہے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. 1500 کے قریب اسکول ہیں ہمارے کوہستان, بٹھگرام, تورگر, شانگلہ اور یہ جو اضلاع ہیں
جی
شمالی علاقہ جات کی طرف ہمارے صوبے کے اندر
جی.
اچھا, اس کے علاوہ 160 اسکول جو کوئی نہیں آن کر رہا تھا, اور بار بار ہم ان سے درخواست کر رہے تھے کہ یا تو ہمیں آپ فنڈنگ کریں کہ ہم ان کو ٹھیک کریں یا آپ اس پہ کام تیز کریں
جی.
تو ہم نے 160 اسکول جو ہیں, 760 اسکول, اس کے لیے ہم نے 8 ارب روپے نصوبائی وسائل سے الوکیٹ کیے ہیں اور ان پہ کام جاری ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم پورا کریں گے. لیکن جو باقی 1500 اسکول ہے وہ انسرٹن ہے، کیونکہ نہ تو وفاقی حکومت اس پہ کام شروع کر رہی ہے، وہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں.
اچھا اس پہ بھی بات کرتے ہیں ہم جی جنرل صاحب سے، ہم اس پہ بھی کامنٹ کر لیتے ہیں. پہلے ہمارے ساتھ کالرز ہیں، اٹک سے حافظ صاحب ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب. حافظ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ آزاد کشمیر سے شوکت مغل صاحب ہیں. شوکت مغل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ان کی بھی ان تک آواز نہیں جا رہی. اچھا لیفٹنٹ جنرل قیوم سے ہم بات کرتے ہیں. سینٹر صاحب آپ پوچھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ ڈاکٹر حیدر علی بتا رہے ہیں کہ کہاں پر کیا ہے اور وفاقی حکومت کی فنڈنگ کا یا وفاقی حکومت کی طرف سے جو بنائے جانے کا یا امداد دینے کی بات تھی اس کا بھی ابھی تک انتظار ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ بات ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سینٹ میں بھی اس موضوع پر بات ہوتی ہے اور اسمبلی میں بھی اس پر بات کی جاتی ہے، تو کیا آپ واقعی پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں واقعتاً اس کے بارے میں کچھ بات ہوگی، اس لیے کہ ایک دفعہ پھر سے یہ بات میڈیا میں توجہ کا مرکز بن گئی ہے؟ جنرل قیوم، جنرل صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟
جی ہیلو.
جی جی جنرل صاحب، جی جنرل صاحب. ہاں جی،
میں نے کہا کہ یہ جو ارتھ کویک تھا یہ ایک ہماری تاریخ کا بدترین اور بڑا ڈیواسٹیٹنگ اور تباہ کن ایک واقعہ تھا جس میں بڑی تباہی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر دیکھیں ذمہ داری آبویسلی مرکزی حکومت کا ایک اپنا رول ہے، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور کشمیر کی حکومت. ہم نے کلیکٹیولی یہ کام کرنا ہے، اور اس کے اوپر جیسے بتایا گیا پہلے کہ کشمیر میں کافی کام ہوا ہے،
جی.
خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے انہوں نے بھی اپنے طور پہ ایفرٹ کیا ہے، مرکزی حکومت سے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا ہے،
جی.
لیکن یہ جو انفراسٹرکچرل ڈیمیجز ہیں ان کو ریپیئر کرنا اور ان کے سڑکیں بنانی، بریجز کو کھڑا کرنا، اسکولوں کا، یہ کلاسل کام ہے اور اس کے اوپر بہت کچھ ہوا ہے لیکن اور گنجائش موجود ہے. اور میں آپ کو اشور کرتا ہوں اور آپ کے تھرو سارے جو سننے والے ان کو بھی کہ حکومت پاکستان جو مرکز میں ہے اپنے عباسی صاحب کی حکومت میں، ہم پوری توجہ کے ساتھ جو بھی اس میں کمی ہے جتنے ہمارے وسائل ہیں ان کو پرائیورٹی کے بیسس کے اوپر ان کی طرف دھیان دیں گے، اور یہ دینا بھی چاہیے. لیکن اس میں رول صرف مرکزی حکومت کا نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کا بھی ہے اور کشمیر کی حکومت کا بھی ہے. جو ریسورسز ان کو ایلوکیٹ ہوتی ہیں آئی ایم شیور کہ وہ بھی ان کو دکھ اور درد ہے اس بات کا اور وہ بھی لگا رہے. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس کے لیے حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام اور بہت سے مخیر حضرات پاکستان کے اندر ٹینٹس اور
باقی چیزیں
وغیرہ اور بڑی انہوں نے سپورٹ کی اور ایک ایگزامپلری ایک تھا. لیکن ابھی اس میں اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اس کی ریبلیٹیشن میں ہمیں جلدی لانی ہے. میں اس کو اگین سینٹ کے اندر بھی اٹھاؤں گا انشاءاللہ.
اچھا چلیے ڈاکٹر خان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا وفاقی حکومت کی طرف سے جو بات کر رہے ہیں جنرل صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سینٹ میں اس بات کو پھر سے ایک دفعہ اٹھائیں گے، آپ کی حکومت جو کے پی کی میں اس وقت کون سے منصوبے مکمل کر رہی ہے اور آئندہ کی کیا منصوبہ بندی ہے؟ بالکل مختصر سب بتا دیجیے.
بات سنی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بہت پازیٹیو باتیں کی ہیں اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو نہ صرف اس بات کو اٹھایا جائے بلکہ اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے فنڈ کیا تھا اور ہیلپ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ کو، یہ سارا اختیار اور سارا بجٹ اور سارے پیسے جو ہے اس حوالے سے وفاقی حکومت جو پچھلی حکومت تھی ان کے پاس آئے تھے، اور پھر انہوں نے ایرا اور پیرا کے یہ ادارے بنائے تھے.
جی.
موجودہ جو ہماری صوبائی حکومت ہے اس میں جنرل صاحب کو علم ہوگا کہ وفاق کی طرف سے ایک پیسہ بھی ہمیں نہیں ملا، نہ وہ خود وفاقی حکومت یہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے اور نہ ہماری صوبائی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے کہ ہمیں فنڈ کریں تاکہ ہم اسی فنڈ میں سے جو کہ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے، کہ یہ کہیں پہ ٹھیکیدار نہیں ہے، کہیں پہ کوئی مسائل ہے، یعنی وہ 1500 اسکول جو ہے وہ بیچارے بچے یا تو ٹینٹڈ اسکولس میں ہیں یا ہم نے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے جو قریب اگر کوئی اسکول ہے وہ بچا ہوا ہے، یا پھر اسی طرح کھلے آسمان تلے تو ہزاروں کی تعداد میں. ہم اپنی طرف سے 760 اسکول جو ہیں ہم نے ان پہ کام شروع کیا ہوا ہے اور اس کی ان کے لیے 8 ارب روپے جو ہے ہم نے مختص کیے ہیں، الوکیشن ان کی ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم جلد از جلد ان کو پورا کریں گے. لیکن جو باقی 1500 اسکول ہیں ان کا فیوچر اور ان بچوں کا فیوچر جو ہے ابھی تک وہ انسرٹن ہے، یا تو وفاقی حکومت خود یہ ذمہ داری پوری کریں اور خود اس یہ جو اسکول ہے جو جن پہ کام رکا ہوا ہے 1500 کے قریب ہیں وہ خود پورا کریں، یا اگر ان کے پاس کوئی مسئلہ ہے کوئی کیپیسٹی کی کمی ہے یا کچھ اور ہے تو صوبائی حکومت کو ٹرانسفر کرے وہ فنڈز, تاکہ صوبائی حکومت اگر 760 بنا سکتی ہے تو 1500 بھی بنا سکتی ہے, لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے ابھی تک وہ اسی طرح
پورا نہیں ہو سکتا. اچھا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر. ڈاکٹر ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر حیدر علی خان تھے ہمارے ساتھ جو کہ ایم پی ہیں سوات سے اور پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں کے پی کے اسمبلی میں. بالکل ایک کوئک کامنٹ کریے گا احمد کمال صاحب, ہمارے سیگمنٹ کا یہ وقت ختم ہو گیا ہے, کہ بحالی کے منصوبوں پر جو کام ہو رہا ہے آپ اس سے کچھ مطمئن ہیں اس کی رفتار سے؟ محمد شفا چترال سے ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شفا صاحب.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کسی صوبائی وزیر کو یا وفاقی وزیر کو آن لائن دے لیں, ہم اس کے سامنے بات کریں گے. یہ کہہ رہا سکولوں کا, میں چھوٹے پورے ڈسٹرکٹ چتار کا نہیں بول رہا ہوں, آپ میں ولیج کونسل کا بول رہا ہوں. میرے ولیج کونسل میں میرے گھر سے ساتھ لگے ہوا ایک سکول ہے بچیوں کا, پرائمری سکول, 135 بچیاں پڑھ رہی ہیں, 4 ٹیچر ہیں, 2 کمرے ہیں, کیسے پڑھائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سکول ہے لڑکوں کا, وہ پرائمری سکول ہے, میں اونر ہوں وہاں پہ بھی. وہ جس وقت زلزلہ ہوا ہے وہ مکانات گرے ہیں, ابھی تک بچے کھلے آسمان پڑے ہیں, چار دیواری بھی نہیں ہے اس دہشت گردی کے دور میں, وہاں پہ چار دیواری بھی نہیں ہے. اور اس کے لیے اس نے صوبائی حکومت نے پیسے ایس آر ایس پی کو دے دیا, ایس آر ایس پی والے پتہ نہیں پیسے کہاں لے کے گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. خیر تو جو
جی شکریہ 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 شفا صاحب, آپ کی بات سن لی. آپ نے غالباً ہمارا اگر پروگرام سن رہے ہوں تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں کے پی سوات سے, انہوں نے بھی بتائی ساری صورتحال کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور فنڈز کی کس طرح سے ان کو مختص کیا جا رہا ہے اسکولوں کی دوبارہ تعمیر کے لیے. اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر حیدر علی خان نے یہ بھی کہا ہے کہ 760 اسکولوں پر کام شروع ہو گیا ہے, اور اسی سلسلے میں وسائل کی کمی ہے جس کے لیے جنرل صاحب جو کہ وفاقی حکومت میں برسر اقتدار پارٹی کے رکن ہیں, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ سینٹ میں دوبارہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے تاکہ اس صورتحال کے بارے میں بہتر انداز میں کام سامنے آئے. تو اس وقت ہمارے ساتھ وقت ہوا ہے ہمارے وقفے کا, اور ہمارے ساتھ اس وقت چترال سے بات کر رہے تھے, اور اب ہم بات کر آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی باقی سیگمنٹ کے ساتھ آئیں گے. ہم بات کریں گے یو ایس افغانستان اور پاکستان کے بارے میں, اور افغانستان میں لڑائی کو 70ویں سال میں داخل ہو چکی ہے, اس ساری یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے ہم اپنے ماہرین سے بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ہمارے ساتھ ہیں جو سینیٹر بھی ہیں برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے. تو آئیے ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. اور اپنے سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ اب ان دو موضوعات پر وہ ہم سے بات کریں, افغانستان پاکستان اور امریکہ کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ لنڈن میں جو کار کا کل واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارا نمبر ہے 0800-77789, 0800-77789. تو ایک چھوٹا سا وقفہ پھر واپس آتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں ہم اب پروگرام کے آدھے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں, آخری جو ہے. امریکہ نے باضابطہ طور پر 2 UH-60 ہیلی کاپٹر افغان ایئر فورس کے حوالے کیے ہیں جو اس منصوبے کا حصہ ہیں جس کے تحت طالبان باغیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کے لیے افغان فضائیہ کی صلاحیت کو مسلسل بڑھانا ہے. کندھار کے فضائی اڈے پر ہونے والی ایک تقریب میں افغان حکومت کے حوالے ان کو کیا گیا, جب ہفتے کو امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی افواج کی افغانستان کے عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی کا 70ویں سال شروع ہو گیا, اور ابھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باغیوں کے خلاف یہ لڑائی کب اپنے منطقی انجام کو پہنچے. پہنچے گی۔ افغان صدر اشرف غنی نے نئے ہیلی کاپٹر وصول کرتے ہوئے اسے تاریخی دن قرار دیا اور اس موقع پر طالبان سے تشدد کو ختم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ افغان سیکیورٹی فورسز کو شکست دے سکتے ہیں تو انہیں افغانستان کی نیشنل آرمی اور پولیس فورسز کی بڑھتی ہوئی قوت کے پیش نظر یہ خیال ترک کر دینا چاہیے۔ اور افغانستان میں اعلی امریکی فوجی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے بھی افغان صدر کے الفاظ کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ طالبان لڑائی میں جیت نہیں سکتے۔ اس کے جواب میں فوراً طالبان کے ترجمان نے صدر غنی اور جنرل نکلسن کے بیانات پر فوری رد عمل دیتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ لڑائی کا انحصار ان کی لڑائی کا انحصار ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ اس کی اساس ایک نظریہ ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ہمارے افغان تجزیہ کار ڈاکٹر حسین جاسا، ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم، اور ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے جہانگیر خٹک صاحب، اور لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے منظر وسیم صاحب۔ تو آئیے ہم پہلے ڈاکٹر حسین جاسا سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حسین جاسا، نظریے کو شکست دینا مشکل اور دشوار کام ہے، اس تناظر میں طالبان کو بات چیت پر آمادہ کرنے اور ملک میں امن قائم کرنے کے لیے کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے؟
یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیونکہ آئیڈیولوجیکل ویپن سے لیس لوگوں سے جو ہے نمٹنا صرف افغانستان اور پاکستان میں نہیں بلکہ کھلی دنیا میں بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اور بٹ اینی وے، اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو ٹھیک ہے کہ کچھ جدید ہیلی کاپٹرز جو امریکہ نے کل ایک بڑے تقریب کے بعد جو ہینڈ اوور کیا افغانستان کو، ہو سکتا ہے کہ اس سے افغان فورسز کی جو وار کیپیسٹی ہے وہ تھوڑا سا امپروو ہو
جی،
لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ یہ ہے کہ لاسٹ جو 16 سال تھے اس میں جو ہے کوئی خاطر خواہ آپ یوں کہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑی کامیابی کسی طرف کو حاصل ہوئی اور لڑائی میں وہ نہیں ہوئی ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو امریکن اور جو الائیڈ فورسز کی جو تعداد تھی وہ ایک دفعہ بڑھ کے کوئی 1.5 لاکھ کے قریب ہو گئی تھی
جی،
تو ایک بڑے عرصے تک وہ وہاں رہے تو پھر اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو آپ اوور آل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد بھی 16 سال تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اس کے بعد بھی نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ریلائی کریں جو جدید ساز و سامان ہیں آپ کے وزارت دفاع کے لیے وہ ٹھیک ہیں، لیکن میرے خیال سے سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ آپ جو سیٹلمنٹ کے جو سیویلین اسپیکٹ ہیں اس پہ اگر امریکہ اور دوسری عالمی قوتیں اور افغانستان ایڈمنسٹریشن اور ان کے ہمسایوں کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ اس طرح اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا کوئی۔
اچھا، ہم اب بات کرتے ہیں، اور جنرل صاحب آپ نے آج ہمیں بہت ٹائم دیا جس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ آپ سے میرا آخری سوال بھی ہے کہ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے گزشتہ دنوں کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی تو اس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان سے دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے کچھ بہتر صورتحال محسوس کی گئی، اور افغان صدر نے ملاقات کے دوران پاکستان کا دورہ کرنے کی پیشکش کو بھی قبول کر لیا تاکہ بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ جنرل باجوہ سے یہ ساری جو ملاقات ہوئی اس کو تجزیہ کاروں نے مثبت بھی قرار دیا، لیکن اس کے بعد کچھ تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا۔ اس وقت جنرل صاحب ایک سیدھا سا سوال آپ کے ساتھ ہے، اس وقت جبکہ افغانستان میں امریکہ اور اتحادیوں کو برسرے پیکار ہوئے کوئی 17 سال کا عرصہ 17ویں سال میں داخل ہو گیا ہے یہ ان کا لڑائی کا اس صورتحال، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹھوس بنیادوں پر امن قائم کرنے کی کوششوں میں تعاون کے بارے میں حکومت پاکستان کو کس حد تک امید ہے، اور کیا دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے میں دونوں ملک کامیاب ہو جائیں گے؟ جنرل قیوم صاحب،
ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ ہم اس خطے کو کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے اور ہمارے افغانستان کے تعلقات اور انڈرسٹینڈنگ اور بہتر ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی گلا افغانستان کے لیے اور افغانستان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کی وہ قسم کے ہے کہ پاکستان کا دشمن ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ کو افغان مہاجرین آج بھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور ہم نے ان کو مخاطب کر دیا اور کرتے رہنے کی جب تک کے لیے ضروری ہوا
جی۔
ہماری ہمدردیاں افغان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔
تو دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل ہو سکے گا جنرل صاحب؟
دیکھیں، لائحہ عمل ہونا چاہیے کیونکہ مسئلہ ساری خرابی تو اس وقت ہوئی جب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل جو انسٹرومینٹس ہیں ان کو یوز کیے بغیر ہم صرف
پولیٹیکل ایشو ہے, پولیٹیکلی حل,
پولیٹیکلی اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے.
آپ نگرانی کی بات نہ کریں, طاقت کا استعمال نہ کریں, کیونکہ اس سے نہ ویتنام کا مسئلہ حل ہوگا, نہ کوریا کا مسئلہ حل ہوگا, نہ مڈل ایسٹ کا مسئلہ حل ہوگا. بیٹھ کے بات کیجیے,
بات چیت کے ذریعے
ہم گریٹ کو میں اشرف غنی صاحب کہ انہوں نے بڑی اچھی ملاقات کی ہمارے چیف کے ساتھ, اور ہمارا ڈیلیگیشن تھا فارن آفس کی سیکرٹری کے ساتھ, اور آنے کا ان کا وعدہ کیا, وہ آئیں گے سارا آنسر سے ہم ان سے استقبال کریں گے اور ان کے خدشات اور تحفظات کو پورا کریں گے.
بہت بہت شکریہ. سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم ہمارے ساتھ تھے, جو کہ برسر اقتدار پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے. اس وقت اب ہم بات کرتے ہیں جہانگیر خٹک صاحب سے, جو نیو یارک میں سینٹر فار کمیونٹی اینڈ ایتھنک میڈیا کے شریک بانی بھی ہیں. السلام علیکم خٹک صاحب, اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے, آپ نے جو ہمارے افغان تجزیہ کار ہیں ان کی بات بھی سنی, آپ نے پاکستان کے برسر اقتدار حکومت کا موقف بھی سنا جو کہ سینیٹر صاحب بیان کر رہے تھے. ہم آپ سے جو میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان, افغانستان اور امریکہ کے بارے میں ہم مختلف تناظر میں بات کرتے رہے ہیں, آپ کے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ کی جو نئی پالیسی ہے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے افغانستان میں صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے؟
دیکھیے, اس وقت تک تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی سامنے آئی ہے اس کی انہوں نے جو براڈ کانٹورز ہیں وہ تو انہوں نے ان کا تو اعلان کر دیا تھا, لیکن اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی بھی مکمل طور پر سامنے آنا باقی ہیں.
جی.
البتہ یہ ضرور ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب کا جو فوکس نظر آیا دو تین چیزوں پر, نمبر ون جو بیسک انہوں نے تبدیلی لائی تھی, آپ نے پہلے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ 16 سال سے یہ جنگ جاری ہے, 17ویں سال میں داخل ہو گئی اور اگلے کتنے سالوں تک چلے گی, یسا صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ پتہ نہیں کب تک چلے گی, کیونکہ شاید جو یہاں پر امریکہ میں بیٹھے پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے. اسی وجہ سے امریکہ نے بھی اپنی پالیسی کو ایڈجسٹ کیا ہے, یعنی پہلے ٹائم بیسڈ پالیسی تھی, یعنی ہم افغانستان میں اتنے سال رہیں گے, ایک ہدف ہوتا تھا کہ اس سال کے آخر تک اتنے فوجیوں کی موجودگی کے ساتھ ہم اتنے بڑے علاقے کو یا تو آزاد کرا لیں گے یا افغانستان میں جو حکومت کی جو افیکٹونیس ہے اس کو مزید سپورٹ کریں گے, اس کو سپلیمنٹ کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو اپنی سپیچ کی تھی اس میں ایک بہت بڑا نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کے حوالے سے جتنی ڈیسیجن میکنگ ہوگی وہ اب کنڈیشنز کی بنیاد پر ہوگی, یعنی آن دا گراؤنڈ کمانڈرز اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے یا نہیں, یعنی اوپن اینڈڈ اپروچ لے لیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ خود اور امریکہ کی جو قیادت ہے وہ خود اس کے لیے تیار ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو شاید آنے والے کچھ عرصے تک جاری رہے, اس کا خاتمہ نظر ہوتا نظر نہیں آ رہا. دوسرا جو بڑا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب کی نئی پالیسی ہے وہ گزشتہ پریزیڈنٹس کی طرح, یعنی امریکہ کی اس پالیسی کا تسلسل ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے.
جی.
اور وہ کیا ہے, وہ ملٹری سینٹرک ہے, یعنی اس میں فوجی یا عسکری یا طاقت کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے. ڈپلومیسی
جی.
کے لیے اس میں جگہ بہت کم دی گئی ہے, جس کی وجہ سے جو اس کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے, یعنی آپ دیکھیے کہ جو جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ڈنفرڈ نے جو ابھی کانگریس میں اپنی ایک ہیئرنگ میں کہا تھا کہ یہ ایک اسٹیل میٹ ہے.
جی.
جنگ ایک اسٹیل میٹ ہے, اس میں نہ تو کوئی آگے جیت رہا ہے اور شاید ہارنے کے حوالے سے جو نتائج ہیں وہ امریکہ کے حق میں زیادہ بہتر بھی نظر نہیں آ رہے, اور امریکی خود یہ مان رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں ان کا اثر اور ان کا جو قبضہ ہے افغانستان کے جغرافیے پر بڑھتا جا رہا ہے. آج افغانستان میں تقریباً 63% حصے پر افغان حکومت کی کا کنٹرول ہے.
جی.
وہ کتنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال.
جی, ہمیں ابھی یہ ڈاکٹر حسین یاسر صاحب سے اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں. تو اس سے پہلے ایک ہمارے پاس کالر ہیں, خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ایک سوال مجھے اور کرنا ہے اس سیگمنٹ کے اندر. گلفام ہے محمد ایجنسی سے. السلام علیکم گلفام صاحب.
السلام علیکم گلفام.
جی 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 بالکل, ہم نے آپ کا تعارف کرا دیا. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی یہ افغانستان کا معاملہ جو ہے نا یہ بہت گمبھیر ہے. ایک دن امریکہ جانا چاہتا ہے, نہ اب پاکستان افغانستان کو چھوڑنا چاہتا ہے, نہ ایران اس سے اپنا ہاتھ نکالتا ہے. یہ دن بدن گمبھیر چلا جائے گا.
اچھا,
یہ کوئی نیا پالیسی نہیں ہے, یہ ابھی بہت خطرناک معاملے پر جانے والا ہے.
معاملہ مزید پچیدہ ہو جائے گا. گلفام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا پچیدہ ہو رہا ہے اور پچیدہ ہوتا چلا جائے گا. شکریہ گلفام صاحب آپ کا آپ ہم سے بات کرنے کا. منظر وسیم صاحب, آپ کے خیال میں بین الاقوامی برادری نے افغانستان میں 17 سال سے جاری یہ لڑائی ختم کرانے کے لیے کس حد تک اپنا کردار ادا کیا؟ کہاں پر ناکام ہوگی بین الاقوامی برادری کہ مسئلے کی کوئی صورت سامنے نہیں آ رہی؟
جی, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شروع میں جب ان کے اپروچ تھی امریکنز کی وہ ڈفرینٹ تھی, اور لیٹر آن جب انہوں نے انڈیا کو بیچ میں انکلوڈ کیا تو پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا افغانستان کے اندر پالیسی میکنگ کے اندر لیٹر ایئرز میں, ود ریزلٹ کہ پاکستان کو آگے سے ریٹیلیٹ کرنا ہی پڑا. اور ریٹیلیشن پاکستان کی صرف یہی ہو سکتی تھی یہ کہ جو ان کو وہاں پر پراپرلی سیٹل نہ ہو پائیں, کیونکہ اگر انڈین سیٹل ہوں گے تو پاکستان کے لیے جس طرح کہ ہمیں معلوم ہوا بعد میں کہ ٹی ٹی پی اور بہت سی ایسی آرگنائزیشنز جو تھیں وہ افغانستان سے اسپانسر ہو کے پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا کر رہی تھی. اس وجہ سے جتنے بھی ملک تھے ساتھ شامل نیٹو کے اور امریکہ کے اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے ایلائز تھے, وہ سب کی آرمی ہونے کے باوجود بھی افغانستان کے اندر کوئی پیس نہیں آ سکی اور کوئی ایک اسٹیٹ ونر نہیں ہو سکے, کیونکہ جو دوسری سائڈ پہ اگر وہاں پر ون کر جاتے وہ اور انڈین انفلوئنس آ جائے کمپلیٹلی تو وہ پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں رہے گا. تو یہ چیز ان کو یہ فیکٹر انہوں نے بیچ میں اتنا اس کو سیریسلی ابھی تک لیا لے نہیں پائے, جس کی وجہ سے ریزن یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیٹلمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اب جتنا ریسنٹلی پاکستان کے فورن منسٹر صاحب نے ایک جو اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں کہا کہ رشیا کا انفلوئنس جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہو جائے گا, ہو چکا ہے پروبیبلی طالبان کے کیس میں, تو وہ ایک بہت کلیئر کٹ ایک میسج دیا ہے کہ اگر پاکستان کو کیونکہ انسیکیور فیل کرنا شروع ہو گیا تھا تو پاکستان ہیڈ ٹو انوالو ادر جو ایکٹرز ہیں بیچ میں, اور اب رشیا اور چائنا بھی افغانستان کے اندر اپنا انفلوئنس جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, تو اس صورت کے اندر جو امریکن انفلوئنس ہے اگر وہ وہاں پر اسٹے کرنا چاہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلٹی آ پائے گی. تو یہ ان کی اسٹریٹیجک مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے افغانستان جو ہے ابھی تک سیٹل نہیں ہو پایا, اور اب میرا نہیں خیال کہ جب تک امریکن انفلوئنس رہے گا وہ سیٹل ہو پائے گا افغانستان.
شکریہ مرزا صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. طارق رشید صاحب ہیں رحیم جار خان سے, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی طارق صاحب.
محترمہ, امریکہ نے 16 سال بعد جو ہے اتنا افغان فورسز کو یہ ہیلی کاپٹر دیا ہے, پہلے کیوں نہیں دیا؟ اتنا لوگوں کو کیوں پہلے مروا دیا اتنا عوام کو؟
جی اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جی, کہ یہ لڑائی کہاں تک جائے گی, کس حد تک جائے گی. ہم اپنے افغان تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر حسین جاسا, ان سے بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. ڈاکٹر جاسا, کہا جاتا ہے کہ طالبان ملک کے 40% حصے پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں, تو جب اس انداز کی کوئی قوت رکھتا ہے, اور پھر جیسا کہ ابھی منظر صاحب نے بھی اشارہ کیا, ہم کل بھی اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ اب طالبان کے اوپر نہ صرف روس کا, چین کا, ایران کا, ان کے بڑے وہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, بات چیت بھی ہو رہی ہے, اثر و رسوخ بھی ان کا بڑا ہے, تو کیا وہ اقتدار میں کسی بھی نوعیت کی شراکت داری کے لیے کسی بھی طرح کی تجویز پر ان کو آمادہ کرنا ممکن ہوگا؟
اب تک تو پچھلے خصوصاً یہ جو پیس ٹاکس اور پروسیس چل رہے ہیں, میرے خیال سے یہ 10 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اس پروسیس کو شروع ہوئے, تو اب تک تو کچھ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھنے میں نہیں آئی ہے کہ طالبان نے کسی بھی مرحلے پہ کوئی پازیٹیو انڈیکیشن دیا ہو کہ ہم ہارے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کسی بھی پاور شیئرنگ فارمولے پہ کوئی سمجھوتا کریں گے. ابھی تک ایسا نہیں ہوا. تو اس کی وجوہات ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے سوال میں پوچھا تھا کہ وہ آئیڈیولوجیکل بیسڈ ایک گروپ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی لے آئیں, کسی قسم کے بھی ہتھیار لے آئیں, لیکن آپ ہمیں شکست نہیں دے سکتے کیونکہ ہم آئیڈیولوجی سے مسلح ہیں. تو میرے خیال سے کوئی ایسا گراؤنڈ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کوئی کسی قسم کے انڈرسٹینڈنگ میں وہ پہنچیں, کیونکہ انہیں مشکلات بیسک مشکلات ہیں. وہ پچھلے 16-17 سالوں میں جتنے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں افغانستان کے اندر, طالبان کو ان سے مشکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ افغانستان کے کانسٹیٹیوشن, وہ جو اسٹیبلشمنٹ جو سسٹم ہے, ان کے ساتھ کوئی کمپیٹیبلٹی دیکھنے میں نہیں آتا ہے طالبان کا, تو اس لیے بہتر یہ ہے. اور دوسرا, آپ نے فرمایا کہ دوسرے بہت سارے ملکوں کے آپ نے نام لیے کہ ان کے انوالومنٹ بڑھتی جا رہی ہے افغانستان میں, جو کہ مسئلے کو سلجھانے کے بجائے
مزید اور الجھا دے گی.
تو بہتر یہ ہے کہ ایک اکوموڈیٹو سسٹم, پولیٹیکلی ایک اکوموڈیٹو سسٹم جو افغانستان کے انٹرنل مسائل کو بھی ایڈریس کریں, اور جو ریجن کے جو ریجنل جو دوسری طاقتیں اور ہمسائے ان کے لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ کو بھی ایڈریس کر کے کوئی پولیٹیکل سولوشن نکالیں, ورنہ اس طرح وہ کبھی وہ بڑی بڑی ڈسکشن ہے کہ 60% جس سے پہ اس کا کنٹرول ہے, 40%, یہ تو 16 سال سے یہی ڈسکشن ہے, کبھی یہ زیادہ ہوگا کبھی
کم ہو جائے گا. بالکل
کنونشنل وار تو یہ ہے نہیں کہ جس کا نتیجہ ایک دو ہفتوں میں نکل جائے.
جی خٹک صاحب سے بات کرتے ہیں. خٹک صاحب, یہ اس سیگمنٹ کا ہمارا آخری سوال بھی ہے کہ آپ کے خیال میں جو افغانستان کا جاری تنازعہ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے نزدیک ایک تجزیہ کار ہونے کی حیثیت سے, ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, گزشتہ 17 سالوں سے 16 سالوں سے صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, بین الاقوامی برادری کی بات بھی ہم نے کر لی, طالبان پر ہمسایہ ملکوں کے اثر و رسوخ کی بھی ہم بات کر لی, کون سا ایک ایسا عامل ہے بڑا واضح جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو نظر انداز کیا گیا اور اس پر کام ہوا نہیں؟
میری رائے میں تو جو بات چیت کا عمل ہے, گرچہ جس طرح یسر صاحب نے کہا ہے کہ کافی عرصے سے جاری ہے, 10 سال ہو گئے اس بات کو,
جی,
لیکن یہ بڑا ہاف ہارٹڈلی کیے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی پراپر نہ تو کوئی زیادہ ہوم ورک کیا گیا, بلکہ ایک طرف جو ہے وہ آپ باقاعدہ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ہم پہلے ان کو کمزور کریں گے پھر ان کو بات چیت پر آمادہ کریں گے, اور دوسری طرف سے بیان یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہم آئیڈیولوجیکلی اتنے زیادہ مضبوط ہیں کہ ہم آپ کا جنگ کا مقابلہ کرتے رہیں گے. اگر اس سوچ کے ساتھ آپ امن کی توقع رکھتے ہیں تو بھول جائیں. میری رائے میں جب تک کہ اہداف دونوں طرف سے یہ ہوں کہ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں, اور جو افغانستان کے جو نیبرز ہیں یا اس کے ہمسائے ممالک جو ہیں وہ بھی اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ افغانستان میں امن ان کے اندر امن کا ضامن ہے, تو اس کے بعد وہاں پر کچھ بہتری آ سکتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ افغانستان کو ایک پروکسی وار کا گراؤنڈ اگر لوگ استعمال کرنا بند کر دیں, جو مجھے مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ جو صدر ٹرمپ کی نئی پالیسی ہے شاید یہ تو اس میں اضافہ کرے گی, تو اس کی وجہ سے بھی وہاں پر انٹرسٹ اتنے زیادہ کانفلکٹنگ ہیں اور اتنے زیادہ پاور سینٹرز بن گئے ہیں اور ان کے اپنے اہداف اور ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ بہت کمپلیکیٹڈ سوال ہے. اور اس کا حل جو ہے وہ جنگ کے ذریعے تو ناممکن ہے, جنگ کے ذریعے تو امریکہ کے اپنے کمانڈر یہ بات مانتے ہیں کہ شاید اس کا ملٹیریلی کوئی حل ممکن نہیں ہے, تو اگر ممکن نہیں ہے تو پھر بات تو بات چیت پر ہی آتی ہے. اگر بات چیت پر آتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے بات چیت کا ہدف کا تعین کرنا ہوگا جس پر کہ سارے ممالک
اور سارے
ایک زبان پر ایک پیج پر آ جائیں کہ جی امن مقصد ہے, اور امن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ پیرامیٹرز کا تعین کرنا ہوگا جس میں کہ آپ کو ایک دوسرے کو تھوڑا روم دینا ہوگا, اور اس کے بعد پھر آپ کہیں بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. اگر آپ بندوق اٹھا کر اور دوسرے کے ساتھ نیگوشیشن کر رہے ہیں, دونوں سائڈ کی بات کر رہا ہوں,
جی, تو پھر ممکن نہیں ہو سکے گا,
حل کبھی نہیں نکلے گا.
بہت بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب, یہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے. خٹک صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ سے میں پھر بات ہوگی. ہم بات کرتے ہیں لکی مروت سے انعام اللہ صاحب سے, اور اس کے بعد تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. لندن میں جو کار کی ٹکر سے کئی افراد زخمی ہوئے, اس معاملے پر بات کریں گے. جی انعام اللہ صاحب, السلام علیکم.
السلام علیکم میڈم.
جی
میڈم, یقیناً یہ جو موضوع ہے یہ بہت اہم موضوع ہے, لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ افغانستان جو میدان جنگ بنا ہوا ہے تقریباً 35 سال سے, آخر اس میں ہے کیا؟ ان لوگوں کے مقاصد کیا ہیں جن لوگوں نے یہ میدان جنگ بنایا ہے؟ میں کسی ملک کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا, عام بات کر رہا ہوں کہ آخر ان کے مقاصد کیا ہیں. کم از کم انسانیت کو تو دیکھیں, جو کچھ ہوا وہ ہوا, باقی صرف اور صرف انسانیت کے لیے یہاں عمل لائے. تھینک یو,
بہت شکریہ, بہت شکریہ. انعام اللہ صاحب لکی مروت سے بات کر رہے تھے. اور اب لندن میں پولیس کا کہنا ہے کہ نیچرل ہسٹری میوزیم کے قریب ایک کار سے ٹکرا کر کئی راہگیر زخمی ہو گئے. اس واقعے کے بعد جنوبی کینزنگٹن سے پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لیا, اور اس واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں. تو پولیس نے چھان بین کے تحت رکھتے ہوئے اس شخص کو رہا تو کر دیا, لیکن اس کی شناخت نہیں بتائی. 5 مولک حملوں کے بعد سیکورٹی میں اضافہ بھی کر دیا گیا, لیکن پھر بھی کدو کا واقعات ہوتے جا رہے ہیں. منظر صاحب, اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ سیکیورٹی میں نرمی اس کی ذمہ دار ہے, انٹیلیجنس کا پرابلم کہیں ہوتا ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ لندن میں خود مقیم ہیں آپ.
جی سب سے بڑا تو یہاں پر یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کو ہم کسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انٹیلیجنس ٹھیک نہیں ہے یا سیکیورٹی کا سسٹم صحیح نہیں ہے. لندن سے بہتر میرا خیال ہے کوئی نہیں ہے. پلس اوپر سے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کل انسیڈنٹ ہوا ہے لیکن کسی نے فنگرز پوائنٹ نہیں کی, کسی نے مسلمانوں کے اوپر بلیم نہیں کیا, اور ٹل ابھی تک جس طرح ان صاحب کو جو اس انسیڈنٹ میں انوالو تھے اس کو ایکسیڈنٹ کے طور پہ سمجھا گیا اور اس کو ایکسیڈنٹ کے طور پہ ہی ٹریٹ کرتے ہوئے ان کو ریلیز بھی کر دیا گیا. ریزن اس کا یہ بنتا ہے کہ یہاں پر جو اس انسیڈنٹ کو ہم الگ سے کرتے ہیں, جتنے ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں ابھی تک ان سب کے اندر بیسیکلی یہ پرابلم آ رہا ہے کہ جو لوکل یہاں پر جو بچے جو یہاں پر گرو اپ کیے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر کافی زیادہ گیپ ہے اور انٹیگریشن اس طریقے سے نہیں ہو پائی سوسائٹی کے اندر, اور جابس جو ہیں وہ ایک سرٹن لیول کے لوگوں کو نہیں ہیں. لیکن کئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس وہ بھی ایسے انسیڈنٹ کے اندر انوالو رہے. تو مائنڈ سیٹ جو ہے یہاں پر بیٹھ کے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو مسلم کنٹریز کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ بلیم کرتے ہیں یہاں کی گورنمنٹس کو اور اس کے اوپر وہ ایکشن لینا چاہتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کوئی سیکیورٹی کا ایسا سسٹم نہیں ہے یا جسٹس کا ایسا سسٹم نہیں ہے جہاں پر کہ لوگوں کو سزائیں دی جا سکیں جو جنہوں نے ایسے دوسرے ملکوں میں جا کے ظلم کیے ہوں. تو وہ پھر لوگ جو ہیں اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں وہی جسٹس کا اور ویجیلنٹس بن کے تو یہاں پر آ کے الٹ سیدھی ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے کہ سب کے لیے مصیبت بنتی ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک مور ٹو ڈو وتھ انٹرنیشنل کوئی اب سسٹم ایسا ہونا چاہیے, اتنی دنیا کی سوسائٹی گرو کر گئی ہے کہ ایک انٹرنیشنل جسٹس سسٹم ایسا ہونا چاہیے جہاں پر کہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن اور ایڈونچرزم کو روکا جا سکے.
اچھا ابھی ہم ڈاکٹر یاسا سے سلسلے میں بالکل لاسٹ کامنٹ لیں گے. خوشاب سے اختر حسین ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم اختر صاحب. جی 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 ہم نے آپ کا نام بتایا. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟
میرا اصل سے سوال تھا افغان پالیسی کے بارے میں. تو اصل میں جب تک افغانستان کے انتہائی ممالک ایران پاکستان افغانستان ان ممالک کے ساتھ انوالومنٹ کر گیا اور طالبان کو حقیقت مان کر ان کے ساتھ
مذاکرات کرنے, یہ ہم اس بارے میں آج تفصیل سے ہم نے بات کی اختر صاحب. اختر صاحب آپ نے تفصیل سے اس بارے میں بات کی اور ان سارے پوائنٹس کے اوپر ہم بات کر چکے اپنے ماہرین سے. ہمیں امید ہے کہ آپ نے ضرور سنا ہوگا. آئندہ ہم آپ کو زیادہ بات کرنے کا بھی موقع دے سکتے ہیں, لیکن ایک منٹ سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو پھر باقی لوگوں کو ہم شامل نہیں کر سکتے. کرک سے فاروق ہیں. فاروق صاحب السلام علیکم. وہ ہمیں نہیں سن پا رہے. ڈاکٹر یاسا دہشت گردی کی یہ لہر کہیں ختم ہوگی جس کا ایک مختلف اظہار ہم دنیا بھر میں یہاں وہاں ایک تسلسل سے دیکھتے جا رہے ہیں. آخری ایک منٹ.
میرے خیال میں تھوڑا سا اگر آپ اس کا کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت جلدی ختم ہوگا تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا, کیونکہ اس کا جو ڈائریکٹ لنک ہے وہ یہ جو دہشت گردی کی لہر اور جو یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو اسلامی ممالک میں خصوصاً مڈل ایسٹ میں, جب تک وہاں پہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں آتی تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ رہے گا ان ممالک پہ بھی, اور گائے بگائے اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا.
لیکن اس سے کہیں یہ تو ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے یا کہیں پہ وہ ہم جسے کہنا چاہیے کہ ایک جو قنوطیت کا آ جاتا ہے یا منفی ہماری سوچ ہو جاتی ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ فروغ پا رہی ہے اور اس کو کہیں پہ روکا نہیں جا سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ مناسب انداز میں اور مناسب سمت میں جاری ہیں؟
یہ جو دہشت گردی کے خلاف جو ایک جنگ ہے اس کا بڑا حصہ انفارچونیٹلی وہ آپریشنل اورینٹیڈ ہے, تو اس میں جو وہ صداقت دیکھنے میں نہیں آتا کہ وہ قطعی طور پر واقعاً وہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو کچھ پیچیدگیاں ہیں یہ جو ہے اس کا باعث بن رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ جو چل رہا ہے دہشت گردی کا
وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا.
اسلامی بولنگ کیا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین یاسا ہمارے ساتھ تھے اور منظر وسیم لندن سے ہمارے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ. اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے جہاں رنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر نک ایوانوف بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہماری آپ کی ملاقات پھر ہوگی. ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہمارے ان نشریات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.